بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 29 مئی 2009 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں دوم پروگرام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ نساء کی آیات 135 تا 139 کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في سوره النساء: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. حاضرین کرام، پچھلے جمعے سے میں نے جو سلسلہ کلام شروع کیا تھا اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہمارے لیے کتاب ہدایت اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے. ہر دور میں اور ہر زمانے میں جو بھی حالات ہوں ان میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. دیکھو، تاکید ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتار دی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب فرقان ہمارے لیے کسوٹی، حق اور باطل کا فرق کر دینے والی نازل فرما دی، تاکہ مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پر جو بھی حالات درپیش ہوں مختلف زمانوں میں اس کتاب ہدایت سے رہنمائی لیں. اور اس کتاب کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرما دی، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم 23 سالوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں مختلف حالات جو وارد ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، موقع کی مناسبت سے آیات نازل فرمائی. جو جد و جہد اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے کی اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اور اسی آیات نے آنے والے زمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے. لیکن اللہ نے ترتیب اس کو جس شکل میں دیا کہ شروع میں چار مدنی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ جو کہ مدینے میں نازل ہوئی، پہلی وحی آنے کے 15-13 سال بعد نازل ہونے شروع ہوئی اور 5 سالوں میں نازل ہوئی شروع کے مدینے کے دور میں، ان کو اللہ نے پہلے رکھا. اور اس میں بھی جو ترتیب ہے مضامین کی، پچھلے دنوں میں نے سورہ بقرہ کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور وہی پر بات ختم ہو گئی. اب بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں تو کلام ہے بنی اسرائیل سے بھی اور اہل ایمان سے، اور بنی اسرائیل کی بھی تو تاریخ اللہ نے بیان کی ہے، ان کے جو کرتوب بیان کیے، ان کے جو اعمال بیان کیے، ان میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ یہ اعمال، یہ افعال جس قوم سے سرزد ہوں وہ اللہ کی مغضوب علیہم قوم ہو جاتی ہے. سورہ آل عمران میں بھی اہل کتاب کے دوسرے بڑے گروہ نصارہ سے خطاب ہے اور پھر اہل ایمان سے خطاب ہے، لیکن وہاں بھی جملہ معترضہ کے طور پر بنی اسرائیل کا ذکر، یہود کا ذکر آ ہی گیا. اسی طرح سورہ نساء میں شریعت کے احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے، عبادات اور معاملات کے، ان کے معاشرت کے احکامات ہیں. اور آج میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کے چند آیات کی تلاوت کی، لیکن وہاں بھی بطور نصیحت اہل کتاب کا ذکر، شروع میں یہود کا ذکر اور سورہ کے آخری میں نصارہ کا ذکر. لیکن یہاں پر ایک تیسری کیٹیگری بھی آ گئی، اور وہ اہل ایمان میں سے وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے کہا تو یا ایھا الذین آمنوا نہیں خطاب ہے، کیا یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا، لیکن صراط و سباق اور کلام کا پس منظر بتا دیتا ہے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ یا تو ان کا ایمان میں کمزوری ہے اور ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، صرف دل والا، تصدیق ان کے قلب والا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیا تلاوت کی، یا جو الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. اور پھر کہہ دیا گیا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیم. ان شاء اللہ ان آیات کی تشریح بھی، لیکن میں نظم جس طرح لے کر چل رہا ہوں کہ یہاں پر شریعت کے احکامات کے ساتھ اہل کتاب کا ذکر بطور تنبیہ مسلمانوں کو کہ یہ خرابیاں تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، ان خرابیوں کے مرتکب ہو گئے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. اور پھر منافقین کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن وہاں پر منافقین کا لفظ استعمال کرنے کے کمزور ایمان والے. اس طرح سورہ آل عمران میں بھی غزوہ احد کے معاملے میں کچھ کمزور ایمان والوں کا ذکر آ گیا، حالانکہ وہاں پر بھی وہ موقع تھا کہ جہاں عبداللہ بن ابی 313 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا مسلمانوں کی جماعت سے، لیکن وہاں پر بھی بظاہر لفظ نفاق کا استعمال نہیں کیا گیا. سورہ نساء میں آ کر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ جس طرح ان آیات میں بشر المنافقین کا لفظ استعمال کیا، بلکہ سورہ کے آخر میں یہ بھی کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو بڑی سخت وعید والی آیت. اور پھر سورہ مائدہ میں شریعت کی تکمیلی احکامات آ گئے. سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب کا ذکر ہے، وہاں پر بھی بڑے سخت الفاظ کا ذکر ہے، اور وہاں بھی منافقین کی کیٹیگری جو ہے اس سے ان کا خطاب ہے. اور شریعت کے تکمیلی احکامات دینے کے بعد وہاں کہہ دیا گیا الیوم اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی نظم کے حوالے سے اگر ہم آگے بھی چل کر دیکھیں کہ یہ چار طویل مدنی صورتیں جن میں کہ شریعت کے احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ پرانی امت مسلمہ اور پرانی حامل شریعت قوموں اور ان لوگوں کا ذکر فرما دیا کہ جنہوں نے شریعت کی وہ ذمہ داریاں نہ انفرادی درجے میں ادا کی نہ اجتماعی طور پر ادا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور خاص طور پر یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ اس دور کی طرف جانا ہے کہ جہاں مسلمانوں کا اصل ٹکراؤ ہی اہل کتاب کے ان دو بڑے گروہوں سے ہوگا، لہذا نہ صرف یہ کہ ان کے سے اعمال کرنے کے بارے میں اللہ نے تنبیہ کر دی بتا دیا پہلے سے، بلکہ ان کے ساتھ معاملہ کس طرح رکھنا ہے اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے گفتگو سنائی. پھر ان کے بعد سورہ الانعام اور سورہ آراف دو طویل مکی صورتیں آ جاتی ہیں کہ جو نازل تو مکی دور کے بھی آخر میں ہوئی لیکن ان کو بھی یہاں ابتدائی کرام پاک میں رکھ دیا گیا. سورہ الانعام میں تشکیل بلالا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تنبیہ اور ایمانیات کا ذکر، اور سورہ الاعراف میں تذکیر ایام اللہ قوموں پر جو بڑے بڑے عذاب آئے رسولوں کی نافرمانیاں کی ان کے حوالے سے ذکر، اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. وہیں پر وہ آیت آتی ہے کہ جو ہے تو بنی اسرائیل کے بارے میں فارسمنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفسرات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اللہ تعالیٰ عذاب کے کس کس طریقوں سے بھیجتے رہے، بیماریاں، طوفان، عہد، خون کا عذاب، خانہ جنگی کسی کہتے ہیں، جو خون کا عذاب کی تشریح مفسرین نے یہ کی ہے، خانہ جنگی کی کیفیت، ہر طرف خون ہی خون، نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہو کہ کس جرم میں قتل ہو گیا، کس جرم میں اس کو ہلاک کر دیا گیا، اور نہ قاتل کو معلوم ہے کہ وہ کس کو کیوں ہلاک کر رہا ہے. قومیں آپس میں جب لڑ بھڑ پڑتی ہیں یہ عذاب کی شکل میں، قوم جوان پر تو وہ سرسلیوں کا، مینڈکوں کا اور بیماریوں کا اور صحت کا عذاب آیا اور خون کا عذاب آیا. آج کل بھی، آج کل کی امت مسلمہ بھی شریعت سے انحراف، اپنی انفرادی اور اجتماعی دینی ذمہ داریوں سے اعراض کی بدولت مختلف قسم کی بیماریاں، اب تو وہ برڈ فلو اور سوائن فلو جن کا کوئی علاج نہیں ہے، پہلے تو وہ ایڈز اور ہیپاٹائٹس کی بیماریاں، ایسی بیماریاں آئی ہوں گی کچھ ان کے پاس جن کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا، منہ سے دعا کے نہیں کہتے. اور خون کا عذاب، خانہ جنگی، آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دینا، آج کل ہمارے ساتھ وہی کچھ نہیں ہو رہا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہاری ہدایت کے لیے اسی میں تمہارا ذکر ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے کس طرح بھیج دیتے ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم وجلدتكم شيئا، اللہ تعالیٰ عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہارے پیروں سے بھی نکال دے، زلزلے آ جائے، آسمانی خلافت آ پڑے، یہی کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، وجلیے بباغ تم بات کا بات ہو، ایک دوسرے سے تمہیں عذاب دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یتقون، دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بدل بدل کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگاری کے روش اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، دنیا میں فساد زہر و بر میں برپا ہو گیا انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، شاید کہ وہ پلٹ آئے، شاید کہ وہ رجوع کر لے. اور اس کے بعد سورہ نساء اور سورہ توبہ ہے قرآن حکیم، وہ دو مدنی صورتیں، ایک میں وہ جدوجہد اور جہاد کا آغاز، عام کنفلکٹ کا آغاز، کہ جہاں سے مسلمانوں کی وہ ایک جہاد اور قتال شروع ہوا، اور سورہ توبہ میں وہ آخری مرحلے کے جہاں پر وہ ایک لمبی وار تھی وہ ختم ہو گئی، جس کے نتیجے میں غلبہ دین نہ صرف جزیرہ نما کی حد تک غالب ہو گیا بلکہ اس انقلاب کی باہر کی طرف میں سمجھنی بھی شروع ہو گئی. جب قرآن کا نظم آپ کے سامنے جا، اس کے بعد طویل ایک سلسلہ ہے مکی صورتوں کا جس میں ایمانیات کا بیان ہے، اور پھر کچھ شریعت کے احکام آتے ہیں سورہ نور، سورہ احزاب میں، سورہ فتح، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات میں، اور اس کے بعد قرآن پاک کے آخری حصے میں جا کر 27 پارے میں آخر میں 4 رکوں پر مشتمل سورہ حدید، اور پھر پورا 28 پارہ جس میں کہ خطاب پور کا پور اہل ایمان سے ہے، اور پوری قرآنی تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا بھی، معاملات، معاشرت، معیشت کا پھر نکال کر رکھا، جو قرآن کا نظم ہے. اور پھر آخری پارے جو ہیں دو، اس میں پھر وہ انتظار آخرت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارا محاسبہ ہوگا اور پھر وہ ابدی کامیابی یا ناکامی کا تمہیں سامنا ہوگا. یہ قرآن کے نظم پہ خدا کا میں نے آپ کے آگے رکھ لیا. اس میں سورہ بقرہ سے جو مضامین کچھ آیات تھی جن کا تعلق ہمارے آج کل کے حالات سے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. آج ذرا سورہ آل عمران کی آیات پہ غور کیجیے کہ آج کل کے حالات میں ہمارے ساتھ اس طرح وہ ہم سے مناسبت رکھتے ہیں. چند آیات اللہ تعالیٰ نے شروع ہوئی میں شروع کی آیات سے فرمایا ان نذیر ان دنداہ اسلام. اللہ کے نزدیک دین نظام زندگی ذاتہ حیات تو صرف اسلام ہے. اور اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا مذہب. اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دینا، اللہ کے آگے جھکا دینا، سر تسلیم ہم کر دینا. وہ مقتبۃ الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اور نہیں تلاش کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو شریعت دی گئی تھی، آج ہم بھی وہ تو کتاب ہیں. جب ان الفاظ سے ہم گزرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ نصارہ اور یہود کا ذکر ہے. آج ہم بھی حامل کتاب ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کا آخری ایڈیشن، فائنل کتاب، فائنل بک آف گائیڈنس کے حامل تو ہم ہیں. ہم سمجھیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا، جانتے بوجھتے اس کتاب کو پڑھنے کے باوجود اللہ کے قوانین کے انحراف کر دیا، آپس میں مختلف گروہ بن گئے، مختلف تکلیف اور جہاد تکلیحات کر لی. اس لیے بھائی ہم بھائی ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی حسد، ایک دوسرے کی ضد میں. اور من جب کو آیات اللہ کا انصاف، تو جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اللہ حساب لینے میں بہت سریع ہے، بہت جلدی حساب لینے. خطاب تو نصارہ سے ہے، سین ہار جو کا پورا وہ خطبہ ہے حضرت مریم حضرت مسیح کے حوالے سے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سین ہار جو تو فکر اکلم تو وہ یہ اللہ و من اقتبار ہے. نبی اگر اس کے بعد بھی یہ آپ سے مخالفت کریں، آپ سے جھگڑا کریں، تو کہہ دیجیے کہ کیا تم اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکاتے ہو؟ فکر اکلم تو وہی ہے، تو کہہ دیجیے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، ومن اقتبار، اور وہ بھی جو میرے پیروکار ہیں جو میری پیروی کر رہے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور پوچھئے ان سے جن کو کتاب دی گئی اور امیین سے یعنی مشرکین سے، کیا تم بھی سر تسلیم ہم کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ فرما برداری اختیار کر لیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے فرماتے ہیں، رمن جب تک غیر الاسلام دین فلاں نے فلاں، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ اور کوئی طرز زندگی اختیار کر کے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین لے کر کچھ چاہنے کا دین، فلاں جب فلاں دین، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے. انسان نے اس دنیا میں زندگی جس نہج پر گزارنی ہے وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اگر اس نے کسی اور نظام کو پسند کیا، کسی اور نظام کو چاہا، کسی اور ضابطہ حیات کو پسند کیا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور آخرت میں تو وہ خسارہ پانے والوں میں. یہ تو آیات تھی وہاں تک جہاں تک کے نصارہ سے خطاب. اب جہاں تہذیب کلام ہو رہا ہے، مسلمانوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے چوتھے پارے سے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اہل ایمان، اگر تم پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے ان لوگوں کے سے، ایک گروہ کی جن کو کتاب دی گئی، تو وہ تو تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں. اور اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے خطاب کرنے کا بڑا پیارا انداز ہے، وہ کئی بار تک چھوڑوں گا، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر تو اللہ کی آیات پر پڑھی جاتی ہیں، وسیم رسول، اور تمہارے درمیان تو اللہ کے رسول موجود ہیں. جب اللہ کے رسول پر نفس نصیب موجود تھے صحابہ کرام کے درمیان، تو ان کا ایک لفظی ترجمہ تھا، لیکن اب بھی معنوی طور پہ ہم اللہ کے رسول کے نام دیوان ہیں، اللہ کے رسول کے اخبار، اللہ کے رسول کے حادیث ہمارے رہنمائی کے لیے موجود ہیں. اللہ کے رسول اپنے کلام اور اپنے احکامات اور اپنی ان تشریحات کے طور پر جو اللہ کے رسول نے اسلام کی فرمائی اور اپنے اسوہ رسول کے حوالے سے، اپنی سیرت کے حوالے سے ہمارے سامنے بطور نمونہ موجود ہیں. ومن جا قسم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اللہ سے چمٹ گیا، اللہ کو اس نے پکڑ لیا، تھام لیا، تو اس سے تو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف. اللہ کو کیسے پکڑے؟ اس سے اگلی آیتوں میں ہی اللہ نے خود تشریف فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کے تقوی کا حق ادا کرو جیسے کہ اس کا ہے، تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں تو تم فرما بردار ہو. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کم ہے. واپس ہی وہ بھی ہم لندہ آئی جمیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیا سب کے سب مل کر بڑا تفر لو، تفر کر لینا پڑو. اور اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں اللہ نے وہ حکم دیا کہ تم نے گروہ ایسا رہنا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے. یہ اگلی چند آیات میں تین بار اس چیز کا ذکر آیا، امر بالمعروف نہیں ہے المنکر. یہ آیت ہے پھر آیت نمبر 112 ہے، تم تو خیر امت، تم تو بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. تمہارا ایمان تو اللہ پر پختہ ہے، یہ ترجمہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نہیں یہ دونوں کو مل رہا تھا، وہی یقاتلوا کو یولوا کو ادبار ثم لا ينصرون، اہل کتاب کا ذکر چھیڑ دیا. پھر اللہ نے کہا کہ لیسوا سواء، سب بھی برابر نہیں ہے. ان میں بھی ایک امت، ایک گروہ ایسا ہے جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ آنا لیل وهم یسجدون، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں. ان کی بھی اللہ نے مدح بیان کی اس حوالے سے کہ یہ بھی اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں میں روکتے ہیں. وہ یسال رسول خیرات، اور بھلائی میں سب پتہ جاتے ہیں. وہ اولائے کمن الصالحین، اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں ہے، پہلے کتاب میں سے بھی جو اچھا گروہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذکر فرماتے ہیں. اور وہی لوگ تھے جو بعد میں ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کل بھی ایسے موجود ہیں جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اب حقیقت حقیقت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ ایمان لاتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں. بہت سے لوگ ایمان لے آئے، بڑے بڑے پادری ایمان لے آئے. انہی آیات میں آگے چل کر جب غزوہ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلمونکم فضالا، اے اہل ایمان اپنے سوا دوسروں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ. تمہارے اندر لا یعلمونکم فضالا نہیں، کوشش کرتے مگر خرابی پیدا کرنے کی. وقتو مانتم، اگر تم پر کوئی چیز آ پڑے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. قد بلغ البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں مخفی ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، دیکھو سن لو، جو تم ہو ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تمہارا ایمان تمام کتابوں پر ہے. وإذا لقوکم قالوا آمنا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا وَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تم سے اکیلے میں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں جما ڈالتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو ان سے کہ جاؤ اپنے غصے میں جا مرو. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے. اِن تَنفَسْتُمْ حَسَنَةً تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ڈٹے رہو گے، استقامت دکھاؤ گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کی پکڑ سے بھی باہر نہیں جا سکتے. اسی ضمن میں غزوہ احد کا جہاں ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، درمیان میں قائد آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سور کی حرمت فائنل تو آ چکی سورہ بقرہ میں، لیکن جہاں غزوہ احد کے درمیان میں ذکر آ جاتا ہے کہ سور مت کھاؤ، بظاہر تو بات ہو رہی ہے، تبصرہ ہو رہا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ کیا پیش آیا، اور تفصیل کے حاشیے میں جہاں یہی لکھتے ہیں کہ جن کے عہد کے مذکرے میں سود کی ممانعت کا ذکر بظاہر بے تعلق معلوم ہوتا ہے، یہ آیت ہم پر فٹ ہو رہی ہے، غور کیجیے گا، مگر شاید یہ مناسبت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا اس ہمت کا آئے بتا نہیں ان کو منتخب چلا، مسلمانوں کے ایک گروہ تو وہ الگ ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی کو لے کر چلا گیا، اس کے بعد بھی دو گروہ بنو ہارتا اور بنو سلمہ ان میں کچھ کمزوری آ گئی تھی، اللہ نے ان کو استقامت دی. عدالت فرماتے ہیں کہ اس موقع پر یہ نامردی اور یہ کمزوری دکھانے کا سبب کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے یہود کے قبائل سے مسلمانوں کا میل جول تھا، سودی کاروبار یہودی کرتے تھے، یہ سود دینے سے بےچارے سے مجبور ہوتے تھے، اس سود کھانے سے نامردی پیدا ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ مال حرام کھانے سے توفیق اطاعت کم ہو جاتی ہے اور بڑی اطاعت جہاد ہے، اور دوسرے یہ کہ سود لینا انتہائی بخل پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ سود خور چاہتا ہے کہ اپنا مال جتنا دیا تھا لے لے، اور بیچ میں اگر کسی کا کام نکلا تو اس کو بھی مفت میں چھوڑے، اس کا علیحدہ معاوضہ وصول کر لے. تو جس کو مال میں اتنا بخل ہو کہ خدا کے لیے کسی کی ذرہ بھر ہمدردی نہ کر سکے، وہ خدا کی راہ میں جان کب دے سکے گا؟ ابو حیان نے لکھا ہے کہ اس وقت یہود وغیرہ سے مسلمانوں کے سودی معاملات اکثر ہوتے رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات پتا کرنا مشکل تھا، لیکن چونکہ پہلے لا تتخذوا بطانۃً کا حکم ہو چکا ہے اور عہد کے خطے میں بھی منافقین یہود کی حرکات کو بہت دخل تھا، اس لیے اللہ نے متنبہ فرما دیا کہ سودی لین دین درج کر دو، ورنہ اس کی وجہ سے خواہ خواہ ان ملعونوں کے ساتھ تعلقات قائم رہیں گے جو آئندہ نقصان اٹھانے کا موجب بنیں گے. آج اس وقت منظر میں اپنے حالات پر غور کر لیجیے، ہم قرضے لیتے ہیں پھر ان قرضوں کی وجہ سے ہم پر پابندیاں لگتی ہیں اور ان کی شرائط ہوتی ہیں جو ماننی پڑتی ہیں، اور ان شرائط کے نتیجے میں ہم اپنے ملک کا حال جو ہے وہ گزارتے چلے جا رہے ہیں. آج غزوہ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافاً مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی حوالے سے ذرا اب جہاں کا موضوع چھوڑتے ہوئے یہاں پر بھی ایک اور آیت بھی آ رہی ہے، آج جو اللہ کی نام اردو کو پھر کہہ دیا ایمان والو اگر تم ان کفار کا کہا مانو گے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور پھر تم لوٹ جاؤ گے نقصان کی طرف، جا پڑو گے نقصان میں. بھلی اللہ مولا، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اگر تم ایمان والے ہو اللہ تمہارا خوش بنا ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا. درمیان میں ذرا اسکپ کر رہا ہوں موضوع کو اور آخری رکوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یجمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. اور پھر وہ آخری رکوع کی آیات ہیں کہ جس میں ایمانیات کا ذکر ہے خاص طور پر. سورہ نساء کے شروع میں معاشرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے احکامات دیے، لیکن اس کی آیت نمبر 36 میں جو اللہ تعالیٰ نے ہیومینٹی کا چارٹر عطا کیا ہے، صرف ایک آیت پر غور کر لیجیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، بہترین سلوک کرو. ذکر تو والدین کا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں بار بار تاکید کی گئی ہے والدین کے ساتھ اچھی روش اختیار کرنے، لیکن دیکھیں یہاں کہا کیا جا رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا میرے الفاظ سے، والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو، اب اور کوئی فعل نہیں آئے گا، یہی احسان والا فعل جو ہے اگلے تمام حروف جو ہیں الفاظ جو ہیں ان پر حاوی ہے، وبذل قربا اور قرابت داروں سے رشتے داروں سے، والمساکین اور محتاجوں سے فقیروں سے، والجار ذی القربیٰ اور ہمسائے سے جو رشتے دار ہو، والجار الجنوب اور ہمسائے سے جو اجنبی ہو، والصاحب بالجنب اور پاس بیٹھنے والے سے، آپ بھی بیٹھے ہیں پاس، عارضی طور پر چند گھڑی کے لیے بیٹھے ہیں، وبنی سبیل ایک توسیع ہوتا ہے مستقل ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا گھر کی دیوار ملتی ہے، کہتے ہیں نا توسیع بدلے نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ اچھا ضرور کر، ایک توسیع وہ بھی ہے جو عالمی طور پر بیٹھا ہے، وہ ساری دلچسپ وبنی سبیل وہ جو مسافر کے ساتھ ہے اور مسافر ہے، وما ملکت ایمانکم اور مل کے یمین جو تمہارے ہاتھ کی کمر مل کے یمین ہے، کنیزیں ہو یا غلام ہو، آج کل تو نہیں ہوتے ملازم ہوتے ہیں آپ کے زیر دست ہوتے ہیں، ذرا غور کیجیے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان اس کیٹیگریوں سے باہر رہ گیا ہے؟ یہ تو دین کا بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی ہے، شرک نہیں کرنا. سورہ نساء میں آئے دو دفعہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس چیز کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا وہ اس ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اس موضوع کی طرف ہی آتا ہوں. اس کے سوا دو تہائی پر جس کے لیے اللہ بخش دے گا وہ ہوگا اور گناہ. جہاں پر بھی وہی بات نہیں شروع ہو رہی ہے اللہ کی بندگی پر اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور والدین کے ساتھ احسان کی ربش اختیار کرو. اللہ کے بعد اس سے بڑا حق والدین کا. اور وہی ربش احسان کی ربش اپنے رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکینوں سے بھی اور اس پڑوسی سے بھی جو رشتہ دار ہے، اس پڑوسی سے بھی جو اجنبی ہے، اور عارضی پڑوسی سے بھی اور مسافر سے بھی، اور جو تمہارے مل کے یمین ہیں، تمہارے غلام قلیل ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے تحت ہیں. اس سے بڑا ہیومینٹی کا چارج تو کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی مسلمان غیر مسلم کا بھی ذکر نہیں ہے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. شریعت کو اپنانے میں انسانیت کی بھلائی ہے. اللہ اپنے قانون بیان کر رہے ہیں، اللہ اپنا ضابطہ بیان کر رہے ہیں. یہ ہے چارٹر آف ہیومینٹی. ہر شخص کے ساتھ احسان کی روش، وہی روش جس کا تقاضا والدین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فقیرا فخورا. بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کرانے والے کو اور بڑائی کرنے والے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. کون ہیں یہ لوگ؟ وہ جو بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو نوازا ہے اس کو چھپاتے ہیں. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ان لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کافرین، نہ ماننے والے. ہمارے ذہنوں میں مسلمان اور کافر کو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. اللہ کا حکم نہ ماننے والے، اس ہیومینٹی کے چارٹر پر عمل نہ کرنے والے، ان کے لیے ہم نے ایک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بندگین یوسفون اموالہم ریان ناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. وہ لوگ جو مار بھرت کرتے ہیں لوگوں کے دکھانے کو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. تو اللہ تعالیٰ، تو جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. یہیں پر آگے جا کر وہ آئے تھے فَقَيْبَ إِلَىٰ دِينَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور یہاں پر وہ آیت آ رہی اس کا میں نے ذکر کیا تھا، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ اس کے نیچے اور گناہ جو ہیں جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. اور جس نے اللہ کا ساتھ شریک ٹھہرایا، اس نے تو اللہ پر بڑا جھوٹ باندھ دیا، طوفان باندھ دیا، گناہ کما دیا. دو بار شرک کی شناخت آئی ہے. اور آج کل کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور. حاکمیت اللہ کو زیبا ہے تو بار بار قرآن حکیم ہے ولہ ملک السماوات والارض اللہ ملک السماوات والارض. اللہ بادشاہ ہے، حضرت ہے. انسان کے لیے خلافت ہے، نیابت ہے، نائب ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، اس کو علم سکھایا، اس کو علم کی بنیاد پر فضیلت دی، تمام مخلوقات سے اس کو سجدہ کروایا، جن میں ملائکہ جو پہلے سے مخلوقات اللہ کی موجود تھی. اور خلافت کیا ہوتی ہے؟ نیابت، کہ اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزار. جہاں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہے، جو مباحث کا دائرہ تو بڑا وسیع دائرہ ہے، اس میں انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کے اندر اندر اللہ کی حدود کے اندر اندر ایک دائرہ ہے کہ جہاں انسان اپنے لیے قوانین بنا دیتا. قرآن حکیم میں نمرود اور فرعون کی تکبر اور بڑائی کا ذکر ہے. فرعون کا اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فقال انا ربکم الاعلى. رب، پروردگار، پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا. سب یہی قوم تھا کہ میں نے بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے، بڑا کلچر ہے، بڑی ثقافت ہے میری، اور یہ موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. آج کل بھی یہی دعویٰ ہے. وہ ایک بادشاہ کا دعویٰ تھا، وہ بادشاہ کا قانون چلتا تھا، آج آپ اس بادشاہ کو تبدیل کر دیں, اس کو آپ انسانی حق میں تو تصور دے دیں, انسانوں کے نمائندے ہیں, انسانوں کے لیے قوانین بنائیں اور ان پر کسی بھی ڈیوائن گائیڈنس کی کوئی چھت نہ ہو, کوئی اللہ کی حاکمیت کا, اللہ کے اصولوں کا, اللہ کے ضابطوں کا کوئی ان پر قدغن نہ ہو. وہ ہے انسان کی مادر کی طرح آزادی کا تصور, اور یہ اس سے بڑا صرف کیا ہو سکتا ہے. اور اسی سورہ نساء میں جہاں اللہ نے اپنے احکامات اور شریعت بیان کیے ہیں, وہاں دو بار یہ ہے ان اللہ لا یقتل ان یشرک بہ ویقتل ما دون ذلک لمن یشاء. ہمارے ذہنوں میں صرف تصور یہ ہے کہ ہم کوئی بت بنا کر رکھ لیں کسی عبادت گاہ میں یا اپنے گھروں میں, ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں تو پھر ہی ہم شرک کریں گے. حالانکہ یہ بھی وہ شرک ہے, معاشی شرک, معاشرتی شرک, یہ طبقاتی کشمکش کا شرک جو اللہ نے اپنے اسی کلام میں رسولوں کی کشمکش میں, رسولوں کو قوموں کی کشمکش میں بیان کیا. فرعون اور نمرود کا ذکر ہے, قوم شعیب کا ذکر ہے. اور ہم نے کہہ دیا شعیب جا تو اپنی نماز پڑھ, تجھے کیا اثر پڑا کہ ہم مال کیسے کمائیں اور کیا کریں, ہم پن گامے تو لیں. یہ ان کا معیشت کا شرک تھا, قوم لوط کا شرک تھا کہ اللہ نے جو راستہ بنایا ہے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا, اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے جیسے چاہیں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا. یہ بڑے بڑے شرک کی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. وہی انسانوں کی ہے تو وہی تقدا الہ ہوں, کیا تم نے دیکھا اس سے کچھ نے اپنی خواہش رف کو اپنا معبود بنا لیا. یہ وہ قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی خواہش رف کو اپنا معبود بنا لیا تھا. ہم غور کریں گے کیا آج ہم تاغوت کی حکمرانی کے تحت زندگی بسر نہیں کر رہے. یہ ہے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں شروع میں لکھ دی. اور اب آیا یہ ان آیات کی طرف جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ هو اولیٰ بهما. اے ایمان کھڑے ہو جاؤ قوام بن کر قسط پر, اس نظام عدل و قسط کا قیام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اپنی کتابیں نازل کی تاکہ انسانیت بنی نو انسان ایک ایسے نظام پر قائم ہو کہ جہاں کسی کا حق ختم نہ کیا جائے اور ہر شخص کو اس کا حق جو ہے وہ برابر ملتا ہے. سوشل سائنسز کے تین بڑے بڑے مسئلے جس پر کہ انسانیت جو ہے ابھی تک بڑھتا ہو پیچھا ہے, ایک ریاست اور فرض کے درمیان تعلق کا بیلنس کیا ہونا چاہیے, سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا توازن ہونا چاہیے, مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہونا چاہیے. انسان اپنے ذہن سے سوچ کر نظام بناتا ہے, پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام تو ناکام ہو جاتے ہیں, پھر تبدیل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کے حل اپنے معاملات اپنے شریعت جو بتائی, میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق و فرائض کا تعین کیا ہے وہ میزان اتاری ہے تاکہ انسان پوری بنی نو انسان سچ پر قائم ہو جائے. یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوام ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, قوام بڑا مبالغ سے ڈٹ جاؤ, شہداء للہ اللہ کے قوام بن کر, ولو ولا انفسکم و الوالدین و الاقربین, ہاں معاملہ تمہارے اپنے خلاف ہو, تمہارے والدین کے تمہارے رشتے داروں کے, ان یکن غنی و فقیر فما ہو اولادہما, کسی کا غنی یا فقیر ہونا, کسی کی کوئی کشم پرسی اس آڑے نہ آئے کہ تم انصاف حق کے خلاف فیصلہ کرو. اللہ زیادہ خیر خواہ ہے تمہاری نسبت ان کا, اللہ کے دیے ہوئے رسول اور ضابطوں کے مطابق فیصلے کرو, اللہ کی گواہ بن جاؤ, اس پر کھڑے ہو جاؤ, فلاں اپنی ہوا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے مت چلو, اس کی پیاری مت کرو, انتا ولو کہ تم دل سے کام لو, وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم زبان کو گھما پھرا کر کوئی رشتے دار کو گفتگو کر کے یا کوئی اللہ کے احکامات سے پہلو بچا کر کوئی کام کرنا چاہو گے تو اللہ کی پکڑ سے کہاں جاؤ گے, اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان ایمان لاؤ, کتاب کن سے ہو رہا ہے, اہل ایمان سے. اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں ایمان والا کہتے مخاطب کر رہے ہیں, لیکن انہی ایمان والوں کو پھر دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی. کیا مطلب کہ تمہارا ایمان اس حیثیت میں ایمان نہیں ہے اللہ کے علم میں جس کی بنیاد پر تم اللہ کے احکامات پر عمل کر سکو. ایمان میں کمزوری ہے تو اسے دور کرو. تمہارا ایمان وہ یقین والا ایمان ہونا چاہیے کہ جہاں عمل تم سے خود بخود صادر ہو, جہاں پر عمل صالحات کا ذکر نہیں ہے, بلکہ کس کا ذکر ہے؟ بل کتاب رسول ہی بل کتاب الذی نزل علی رسول ہی. اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر, اس کا اسوہ رسول, اس کا زندگی جو ہے تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے رسول کیا چھوڑ کر گئے ہمارے لیے؟ اللہ کی کتاب اور سنت رسول, اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی کامیاب ہوگی. اس میں وہ عمل اشارے لکھے ہوئے ہیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے. اپنی مرضی سے عمل اشارے کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ بجائے قبولیت کے ناراضگی کا سبب بن جائیں. اللہ کے یہاں تو وہ عمل اشارے قبول ہوں گے جو رسول کی سنت کے مطابق ہوں گے اور اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں گے. لہٰذا ان پر تو تصدیق والا ایمان لاؤ. بل کتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل ہو چکی ہیں. رجب کا حکم تورات میں تھا جس کو اللہ نے برقرار رکھا. ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جو انکار کر دے اللہ کا ہم نہیں کرتے, فرشتوں کا ہم نہیں کرتے, وکتبه ورسله, اور کر دیے کیا ہم انکار کرتے ہیں یا ہم آدھا کی طرح آدھا بٹیر کرتے ہیں, کچھ احکام مان لیتے ہیں کچھ سے انکار کر دیتے ہیں. اور یہی حال ہم رسول ہی سے بھی کرتے ہیں, رسول کے احکامات کے ساتھ بھی کرتے ہیں. بل جاؤ گے لاخری, اور جو انکار کر دے ان چیزوں کا, اللہ کا, فرشتوں کا, کتابوں کا, رسولوں کا اور یوم آخر کا, وہ انکار قولی ہو یا وہ انکار اپنے کردار سے ہم کر کے دکھا دیں, فقط اللہ دلال بعیدہ, تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ان الذین آمنوا ثم کفروا, لیکن یہ ذکر کس طرح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, غور کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا ثم کفروا, پھر ایمان لائے پھر کچھ دل چاہتا ہے کہ نہیں اچھا بہتر ہے, ثم کفروا پھر انکار کر دیا ماننے سے, ثم زادوا کفرا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, اضافہ کیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم ما ذنب, اللہ تعالیٰ نے کیسے سے بچائے, اللہ ان کی بخشش قبول نہیں کرے گا, اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا, اور اللہ ان کو راستے کی طرف ہدایت نہیں دے گا. اور اب اللہ تعالیٰ نے آ کر بات کو کھول دیا. یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. تنزیہ کرتا ہے, بشارت دے دیجیے منافقین کو, ان دو منہوں والوں کو, کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. کیا خاصیت ہے ان کی, ان منافقین کی؟ اللہ تعالیٰ تو صحیح کر رہے ہیں, الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا اولیاء بناتے ہیں, اپنا پشتنا بناتے ہیں, مددگار بناتے ہیں, دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ, کیا یہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں اس لیے ان کو اپنا ولی بناتے ہیں, پشتنا بناتے ہیں کہ وہاں سے عزت ملے گی؟ تو پھر کہہ دیجیے فإن العزۃ للہ جميعا, کہ عزت تو کل کی کل اللہ ہی کے ہاتھ. اور اس کے بعد اس سورہ مائدہ آ جاتی ہے کہ جس کا آغاز ہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے اہل ایمان اپنے عہد پورے کیا کرو. اور اسی میں ذکر ہے اس عہد کا بھی, ایک تو یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا, تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. مزدور نعمت اللہ علیکم, اور یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی, دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, تمام کر دیا, اس کو کامل کر دیا, دین کو مکمل ضابطہ حیات. وہی ضابطہ الذی واثقکم بہ, اور یاد رکھو اس وعدے کو جس نے اللہ نے تم سے جو وعدہ باندھا ہے. اس قلتم سمینا واطعنا, جو تم نے کہا ہم نے سنا اطاعت کی, کسی خوشی میں سے جنہوں نے کر چکا. سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے حوالے سے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. یہاں کے آگے میں سورہ مائدہ کے حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا, کیونکہ حافظہ کے صحیح صاحب اس حوالے سے اور پھر مٹر صاحب دو جمعوں میں ان آیات کا, سورہ مائدہ کے احکامات, ان کا تفصیلی تعارف آپ کے سامنے کر سکیں گے. یہ چاروں صورتیں جو ہیں جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے دی, ایک سلسلہ کلام بلڈ اپ ہوا ہے سورہ بقرہ سے لے کے, اس میں شریعت کے احکامات, عبادات کے معاملات کے, معاشرت کے, معیشت کے, درمیان درمیان میں اہل کتاب کی غلطیوں سے آگاہی دے کر اور بتا کر کے دیکھو ان کی پیروی نہ کرنا, اپنے الٹے کاروں پلٹ نہ جانا, ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار نہ کر لینا, ان کو اپنا دوست نہ بنانا, ان کو اپنا بھیدی نہ بنانا, ان کے بعد دوستیاں نہ بڑھانا, جو لوگ ایسا کریں گے وہ دو منہ والے شمار ہوں گے، وہ منافقین شمار ہوں گے، وہ تمہارے حقیقی دوست ہو نہیں سکتے. کچھ باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے. یہ آیات ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ان میں ہمارا ہی ذکر ہے، ان میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی، اور اپنے اعمال کو اور اپنے روزمرہ کی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.